أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین پروگرام پیام رحمان لے کے, اور اس پروگرام میں ہم مختلف سوروں کا تعارف پیش کرتے ہیں. اور آپ کی خدمت میں آج ہم سب سے پہلے, اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز ہو اور اس سے پہلے کہ تلاوت سورہ قریش نشر کی جائے, ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک عظیم عید, عید ولایت, عید اللہ الاکبر, کہ جس دن ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان غدیر میں مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اعلان کیا اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. تو اس مناسبت سے ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں تمام ناظرین کی خدمت میں, اور امید کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام, بالخصوص علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولایت ہے اس کے ساتھ تمسک رکھنے والوں میں سے قرار دے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان کے ساتھ, ہم گفتگو کو شروع کریں گے, لیکن پہلے سورہ قریش کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں. ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سورہ قریش کے تعارف کے ساتھ, لیکن عید غدیر کی مناسبت سے ایک مرتبہ پھر میں اپنی طرف سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں. چلتے ہیں اپنے معزز مہمان جناب مولانا سید جمال عباس نقوی سرسوی صاحب کی طرف, اور ان سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قبلہ نقوی صاحب, میں آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں, اس لیے کہ یہ عید جہاں تمام مسلمانوں کے لیے بطور عموم, بالخصوص محبین محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بہت مبارک اور عظیم عید ہے, اور بالاخص یعنی خاص طور پر سادات کرام کے لیے یقیناً ایک بہت بڑی عید ہے. اور اس میں دیکھا گیا ہے کہ جمہوری اسلامیہ ایران کے اندر تمام لوگ جو ہے وہ سادات کے گھر جاتے ہیں, ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں, چونکہ بالآخر سادات کا جو سلسلہ نسب ہے اور جو شجرہ طیبہ ہے وہ امیر المؤمنین پہ جا کے ختم ہوتا ہے, اور وہاں سے وہ سلسلہ بلکہ یوں کہا جائے کہ شروع ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ کے جد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت کے اعلان کا دن ہے, تو لہٰذا میں مبارکباد پیش کرتا ہوں.
میں بھی اپنی طرف سے آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور جملہ ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور تمام سحر ٹی وی اور جمہوریہ اسلامی ایران کے جملہ حضرات مومنین کام کرنے والے ان تمام لوگوں کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے دلوں کی دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں. یقیناً ہم سب کے لیے یہ بہت بڑی عید ہے اور بہت بابرکت دن ہے. انشاءاللہ ہم سب کی زندگی میں یہ دن خدا بار بار لے کر آئے اور برکت اور سعادتوں اور رحمتوں اور مرحمتوں کے ساتھ لے کر آئے.
یقیناً بہت بہت شکریہ قبلہ, اور ہم چاہیں گے کہ جہاں ہم سورہ قریش کے تعارف کے حوالے سے گفتگو کریں گے, لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم آج کی اس عظیم مناسبت کے حوالے سے کچھ اہم نکات پیش کریں. سوال میں یہ کر سکتا ہوں آپ سے کہ خود جو غدیر ہے جس کو ہم عید کے عنوان سے مناتے ہیں, اور چار بڑی عیدوں میں شامل ہے یہ, عید الفطر, عید الضحیٰ, اور اس کے بعد عید غدیر, اور روز جمعہ بھی کہتے ہیں کہ عید کا دن ہے, لہٰذا اس کو ملا کے چار عظیم عیدیں ہیں. تو لہٰذا عید غدیر ہے کیا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین واولادہ المعصومین علیہم الصلاۃ والسلام وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. عید غدیر تاریخ اسلام کا ایک عظیم ورق ہے, اور اسلامی کیلنڈر میں ایک بہت بڑا دن ہے. اسلام کے نقطہ نظر سے جو اعیاد ہیں اور عیدیں ہیں ان میں بہت بڑی عید ہے. خداوند عالم نے اپنی تمام مخلوقات میں ہر کسی کو جہاں خلق کیا ہے وہاں ان کا ایک سید و سردار بھی بنایا ہے. دنوں کا سردار جمعہ ہے, راتوں میں شب قدر ہے, اور ایسے ہی یعنی انسان جو ہے سید مخلوقات ہے بشر سید. ایسے ہی انبیاء میں سید الانبیاء نبی پاک ہیں, اوصیاء میں سید الاوصیاء امام علی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. اسی طریقے سے عیدوں میں یہ سید الاعیاد ہے, عید اللہ اکبر ہے. یوں تو بندے مومن کے لیے ہر وہ دن, امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں ہر وہ دن عید کا دن ہے جس میں مالک کی معصیت نہ ہو, اس کا گناہ نہ کیا جائے. گویا امام نے ایک طریقے سے عید کے دن صاحبان ایمان کی وظیفوں اور فرائض کی طرف متوجہ کیا ہے کہ عید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مالک سے غافل ہوا جائے, بلکہ عید کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں شکرانہ پیش کیا جائے
اور زیادہ اس دن اللہ کی طرف اور اپنے خالق و مالک کی طرف متوجہ
ہو جائے. یہ دن ہے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں تمام تر پیغام عالم انسانیت اور اسلام کو پہنچائے ہیں, وہاں ایک پیغام حج, جو ایک بہترین عمل ہے اور یعنی صاحبان استطاعت پر واجب ہوتا ہے, مگر نبی پاک نے اپنی زندگی میں ایک ہی بار حج کیا ہے, اور وہی پہلا اور وہی آخری حج تھا. نہایت یعنی اہتمام اور شان و شوکت کے ساتھ آپ نے مکہ مکرمہ میں جانے کے بعد حج کیا ہے. حج سے واپسی کے بعد خم نامی جگہ پر ایک تالاب تھا, غدیر عربی میں تالاب کو کہتے ہیں, خم اس جگہ کا نام تھا. وہاں پر جو آگے افراد جا چکے تھے ان کو واپس بلایا, اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا, اور وہاں پر ایک عریض و طویل خطبہ ارشاد فرمایا. 3 دن تک نبی نے وہاں قیام کیا تھا, وقت کی کمی کی بنیاد پر میں بات کو سمجھ ہوں. عریض و طویل خطبہ ارشاد فرمایا جس میں انبیاء ما سبق کی خدمتوں کو سراہا ہے, اور پھر اس کے بعد اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے, اور اپنی نبوت کی ذمہ داریوں کو دہرایا ہے, اور دہرانے کے بعد جو شرکا ہیں ان سے اس بات کی یعنی الفاظ کے ذریعے اور بیعت لی ہے کہ جو میرے اوپر ذمہ داری خداوند عالم کی طرف سے تھی میں نے ان کو نبھا دیا یا نہیں. سب نے کہا بلا یا رسول اللہ.
ہاں آپ نے تمام ذمہ داریوں کو پہنچا دیا,
میں نے آیا دین کی تبلیغ کی, دین ان تمام طرح ایک چیز کو گنوایا. پورے تاریخوں کی کتابوں تاریخی کتابوں میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ثبت ہے. جو سب کچھ گنوا دیتے ہیں تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تمام انسانوں کی طرح میرے بھی اب چلچلاؤ قریب ہے, ان قریب میں بھی مالک کی بارگاہ میں جانے والا ہوں, یہ بھی خبر دیتے ہیں. اور اس کے بعد سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اقرار اور لیتے ہیں کہ یہ بتاؤ, الستو اولا بکم من انفسکم, کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ با اختیار نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. اور یہ سب کہنے کے بعد پھر کہا جس کا میں مولا ہوں اس کے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا, یعنی جب صاحب اختیار میں ہوں تمہارے اوپر تو جس کے اوپر میں صاحب اختیار ہوں, جس کا ولی میں ہوں, جس کا مولا میں ہوں, اس کے یہ علی بھی مولا ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں احتیاط یہ کی ہے کہ جو انداز گفتگو اور انداز بیان ہوتا ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے یعنی باقاعدہ خبری انداز, اور ایک ہوتا ہے انشائی انداز. خبر میں ایک چیز کی اطلاع دی جاتی, جیسے یہی من کن تو مولا ہو, جس کا میں مولا ہوں, یعنی جس کا میں ولی, جس کا میں سرپرست, جس کے نفسوں پر اور اس کے بموال تمام تر چیزوں پہ میں صاحب اختیار ہوں, اس کے علی بھی ہیں. یہ خبر ہے. اور ایک ہوتا ہے انشاء, مثلا کوئی سوال کیا جائے, کوئی دعا کی جائے. وہیں اس فقرے کے بعد ایک فقرہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے, اللہم والے من والاہ و عادے من عاداہ. یہ دعا ہے جو عربی گرامر کے لحاظ سے انشاء ہوتی ہے, کہ پروردگار جو علی کی ولایت کا اقرار کرے تو بھی اس کا ولی بن جا, اور جو ان سے عداوت اور ان سے یعنی گزر جائے تو
دشمنی رکھے,
ان سے دشمنی,
ان کے ساتھ دشمنی,
اس کے ساتھ دشمنی رکھے. یہ ایک یعنی حقیقت ہے جو فریقین اور جملہ عالم اسلام کی معتبر کتابوں میں پائی جاتی ہے. بعد میں جو اختلافی صورتحال پیدا ہوتی ہے اس میں عربی سے واقف افراد, یوں کہ مولا یہاں دوست کے معنی میں ہے یا غلام کے معنی میں ہے, یہاں جو اعلان سرور دو عالم ہوا ہے یہ ولایت اور حکومت اور امامت امیر المومنین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ جنگ اور جدال کی وجہ سے جو حضرت علی کی دشمنی اور ان کی عداوت لوگوں کے کے دلوں میں تھی, نبی پاک چاہتے تھے کہ علی کی طرف سے سب کے دل صاف ہو جائیں, اور وغیرہ وغیرہ اس طریقے کی تعویل کی ہیں. تو اس پہ میں زیادہ گفتگو اور بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں, بس یہاں پر ایک بات کہنے کے بعد دو چار غدیر سے متعلق اہم باتیں میں کہنا چاہتا ہوں. مجھے اپنے استاد جناب مولانا ابن علی صاحب شائخ میرٹھی کا ایک قطع ہے پورا, اس کا ایک شعر جو یہاں قابل ذکر ہے
جی,
کہ عہد روشنی ہے یہ لوگ خود سمجھ لیں گے,
عہد روشنی ہے یہ,
عہد روشنی ہے یہ لوگ خود سمجھ لیں گے, آپ لفظ مولا کا ترجمہ نہ فرمائیں.
کیا کہنے,
اگر آج دنیا کے سامنے یہی بات رکھی جائے کہ نبی نے کہا کیا ہے,
واہ واہ.
اب اس سے قطع نظر کہ اس سے مراد کیا ہے, ورنہ آدمی سوچے, آگے جانے والوں کو پیچھے بلایا جا رہا ہے, 3 دن تک روکا جا رہا ہے, یہاں پہ اتنا بندوبست کیا جا رہا ہے,
انتہائی شدت کے ساتھ اہتمام کیا
جا رہا ہے, اور پالان شتر کا ممبر بنایا جا رہا ہے, حضرت علی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے, اور جب کہہ دیا گیا, اس اعلان کو کر دیا گیا, ایک سرخ باقاعدہ ایک خیمہ لگایا جا رہا ہے, اس میں کہا جا رہا ہے سب ایک ایک جانے کے بعد علی کو سلامی دو, مبارکباد پیش کرو
اور بیعت کرو.
یہ سب جب آدمی کے سامنے تاریخ آئے گی وہ خود سمجھے گا یہ کیا ہے. اس کے بعد ایک شخص اعتراض بھی کرتا ہے, بہت سے جو موجود افراد ہوتے ہیں وہ سب مبارکباد پیش کرتے ہیں, تاریخ میں سب تھے. ایک شخص کہتا ہے کہ یا نبی اللہ, آپ نے نماز کو ہم سے کہا, روزوں کو ہم سے کہا, پورے احکام شریعت ہم تک پہنچائے ہیں, ہم نے ان تمام چیزوں کو مان لیا ہے, اور ہم جانتے تھے کہ وہ آپ خدا کی طرف سے پیغام, اب آپ اپنے جانے کی خبر دے رہے ہیں, تو اس میں اپنے بھائی کو, اپنے داماد کو, اپنے باد حاکم اور یہ سب بات آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں, یہ بھی کوئی حکم خدا ہے؟ تو کہا میں کوئی بات کرتے
نہیں, گویا اس کو پیغمبر کی بات پہ یقین نہیں تھا, اطمینان نہیں تھا, ایمان نہیں.
ہاں, وہ سمجھ جاتا ہے یہ سب کچھ جو میں اس کے معافی ضمیر کو ادا کرنے کے لیے اس کی ترجمانی کروں, گویا یہ سب کچھ جو ابھی تک نبی پاک نے سلسلہ کیا ہے وہ خود گویا اقتدار میں آنے کے لیے اور پھر اپنی بات کی نسل میں یہ سب چیز کو رکھنے کے لیے سارا کام کیا. گویا وہ کہا تو اس شخص نے, نہ جانے کتنوں کی ترجمانی کی ہو اس نے,
کوئی بعید.
اور جب یہ کہا نبی پاک سے اس شخص نے, حارس نام ہے, تاریخ نے لکھا, تاریخ کی کتاب موجود ہے, تو نبی پاک آپ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ میں اپنے خدا کی طرف سے کہا, اگر اللہ کی طرف سے تھا اس کو کیا معلوم کہ آپ اپنی طرف سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں یا یہ حکم خدا ہے, آپ اللہ کی طرف سے اگر تھا تو دعا کریں کہ پھر میرے اوپر پتھر عذاب کا نازل ہو جائے. اور گویا نبی نے کہا اور پھر ایک پتھر آسمان سے نازل ہوا اور وہیں کے وہیں وہ ختم بھی ہو گیا,
ڈھیر ہو گیا.
یہ اس کا اعتراض کس چیز پر تھا؟ یہ سب چیز پر جو غور کرے گا آج کا انسان بھی سمجھ جائے گا.
تو اس سے خود مولا کے جو معنی ہے, جو خود پیغمبر کی مراد میں وہ معنی تھا, وہ خود سمجھ میں آ جائے گا,
خود سمجھ میں آ جائے گا
کہ پیغمبر نے کیا مراد لی.
یہاں پر ایک بات اور ذکر کروں, ابھی ہم پچھلے ہفتوں میں تذکرہ کر رہے تھے, الم ترا کیفا فعل ربک
بأصحاب
الفیل. جب بیت پر وقت پڑتا ہے اور ظالم جابر اور سرکش انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا وجود مٹا دے, تو مالک کائنات تو اس کو بچانے کے لیے کنکر سے حفاظت اس کی کرتا ہے, اور دشمنان بیت اللہ کا خاتمہ کرتا ہے معمولی کنکر سے.
کیا کہیں,
اس بیت اللہ میں پیدا ہونے والا ہے جو یعنی گویا وجہ اللہ ہے, عین اللہ ہے,
اللہ ہے, نفس اللہ
جی, اور مظہر اوصاف خدا ہے, دین خدا کو پروان چڑھانے والا, اس کو آگے پہنچانے والا ہے, اس گھر میں پیدا ہونے والا ہے, ولی اللہ ہے, نفس اللہ ہے. جب اس پر اس کی ولایت کے بارے میں کسی کو شک ہوتا ہے تو اس پر ایک کنکری سے کام نہیں, پورا پتھر نازل کرنے کے بعد اس کے وجود کا وہ خاتمہ کرتا ہے. سب مالک کی بارگاہ سے. تو یہ پورا واقعہ ایک عظیم الشان میٹر ہے, اور اگر دیکھیں بھی آپ اس میں جو آیت ہے جس کی بنیاد پر, چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل سے پہلے اور بعد میں حکم خدا ہوتا ہے, کہ یہاں پر نبی کو خطاب بھی جو کیا گیا ہے غدیر کے لیے, یا ایہا الرسول بلغ, اگر ہم تھوڑا سا بھی غور و فکر کریں, حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جو یہاں پر ہے اس کی حیثیت کیا ہے, آپ کا منصب کیا ہے, آپ کا منصب رسالت ہے, تو یہاں باقاعدہ منصب سے خطاب کیا گیا ہے, دوسرے جگہوں پر
صفات سے خطاب,
صفات بالکل, سے بالکل. آپ کو القاب سے کرامت کے ساتھ طہٰ یاسین, لیکن یہاں یا ایہا الرسول یعنی منصب یاد دلایا گیا
کہ ڈیوٹی یاد دلائی,
ڈیوٹی کیا آپ کی ڈیوٹی کیا ہے, اور پھر آخر میں بھی بلغ پہنچا یعنی آپ میرے پیغمبر ہیں, لہذا آپ کا کام بھی ابھی پہنچانا ہے.
بے شک.
اور پھر یہ بھی گفتگو ہے, وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا, اگر آپ نے
یعنی اس حکم کے دونوں رخ بیان کر دیا اللہ نے
جی,
یعنی کہ صرف آپ نے پہنچانا ہے, اگر نہیں پہنچایا تو
کیا ہے پھر کیا ہے؟ یعنی آپ یہ بتائیے، آپ نے اتنی زحمت کی، سارے پیغام دیے، لیکن اگر اپنے بعد کے لیے اللہ کی طرف سے نمائندے کا اعلان نہیں کیا تو گویا سلسلہ رسالت ختم. یعنی وہ شخص جس کا رابطہ پروردگار سے ہو اور وہ معرف الہیہ کو خدا سے لینے اور بندوں تک پہنچانے میں وسیلہ اور ذریعہ ہو، اس کی اگر شناخت نہیں کرائیں گے تو دین پہنچانے کا کیا فائدہ ہو؟ یعنی آپ کے بعد کون رہ جائے گا؟ پھر کس سے دین کے معاملات میں لوگ رجوع کریں، کس سے؟ تو یہ بہت عظیم پیغام تھا، اور ظاہر ہے اس کے جو نقصانات ہو سکتے تھے، نبی کو جو بے چینیاں ہو سکتی تھیں، جو خطرات تھے، وہ پیغمبر خدا کے دل میں ہونے والی باتوں کو خدا سے بہتر کون جانتا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس، اللہ سے، یعنی آپ حکم پروردگار ہے اور اللہ انشاءاللہ اپنے امر کو پہنچانے میں آپ کی مدد بھی کرے گا.
اور اللہ نے بالکل پیغمبر کے ذہن میں جو خدشات یا جو خطرات تھے اس کو دور کرنے کے لیے آیت کا ایک حصہ جس میں فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کے شر سے جو ہے وہ تمہیں محفوظ رکھے، دور رکھے.
اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو آج کے اس دن میں غدیر کے جگہ پر انجام دے دیا تو اس موقع پر آیت نازل ہوتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت. تو یعنی یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر دین ناقص ہے، جس کے بغیر نعمت ناتمام ہے. اب اگر قرآن کا ہی مطالعہ کرنے والا ہو، قاری قرآن ہو، تو سمجھ جائے گا نعمتیں کیا کیا ہیں جس کو خداوند عالم نے قرآن میں نعمت کیا اور کس چیز کی وجہ سے وہ نعمتیں تکمیل پاتی ہیں.
یقیناً قبلہ، بہت بہت شکریہ. غدیر کے حوالے سے یقیناً بہت اہم نکات جو ہیں وہ ابھی رہتے ہیں، لیکن ہمارے اس پروگرام میں ہم نے کوشش یہ کی کہ وقفے سے پہلے غدیر کے حوالے سے کچھ اہم نکات بیان ہو جائیں، اور آپ نے بہت اچھے انداز سے بیان کیا. انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم پھر سورہ قریش کے حوالے سے گفتگو کو شروع کریں گے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان کے، جس میں ہم آپ کی خدمت میں سورہ قریش کا تعارف پیش کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا، وقفے کے بعد حاضر ہوں. ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان کے ساتھ، اور عید غدیر کا دن ہے، یقیناً انتہائی خوشیوں والا دن ہے اور ایک عظیم دن ہے، اور تمام مؤمنین دنیا بھر میں اس دن روزہ رکھتے ہیں. روزہ رکھنا مستحب ہے اس دن، یقیناً بہت سے مؤمنین روزے سے ہوں گے. دعائیں قبول ہونے کا دن، اور بہت سارے اعمال جو بیان کیے گئے ہیں دعاؤں کی کتابوں، بالخصوص مفاتح الجنان میں، یقیناً انشاءاللہ آپ انہیں انجام دیں گے. اور ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. قبلہ نقوی صاحب، غدیر کے حوالے سے اگر کوئی نقطہ رہ گیا ہے تو آپ اسے بیان کر دیں، ورنہ سورہ قریش کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری و ساری تھی کہ سورہ قریش میں ہم نے ایلاف کے حوالے سے مفصل گفتگو کی تھی کہ ایلاف کے معنی کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کا آپ نے مفصل تعارف کیا. لیکن قریش، جو لفظ قریش ہے، لی ایلاف قریش، یہ قریش کیا ہے؟ کوئی قبیلہ ہے؟ کوئی خاندان ہے؟ کون لوگ ہیں؟ یہ کیا ہے؟
غدیر کے حوالے سے میں بس ایک سطر میں بات ختم کیے دیتا ہوں، کیونکہ ہمارا پروگرام سورہ کی وضاحت ہے. یہ اور بات ہے کہ یہ بھی قرآن ناطق کا تذکرہ ہے،
بالکل،
اور اسی سے قرآن کی بھی زندگی ہے.
یقیناً
کہ یہ یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی بڑی بات ہے جو میں ذکر بھی کر رہا تھا کہ جس کے لیے خداوند عالم نے الیوم پہلے رسول کو ان کے منصب کے ساتھ خطاب کیا، اور جب رسول نے اپنے اس حکم الہی کو انجام دے دیا تو سند دی اکمال دین کی، اور رضایت پروردگار کی سند دی کہ آج میں دین اسلام سے اس حیثیت سے راضی ہوا. اور دوسری طرف یہ بھی کہا الیوم یئس الذین کفروا، آج جو ہے آج کفر اور صاحبان کفر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، تمہاری ذمہ داریوں کو مٹانے سے مایوس ہو گئے. تو یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی بڑی بات ہے. اور میں خلاصہ اسی شعر سے کروں اور ختم گفتگو کروں کہ جیسے واقعات ہوئے ہیں، جو کچھ تاریخ میں رونما ہوا ہے، نبی نے جو فرمایا ہے اور نبی نے جو کیا ہے، بعینی ویسے آپ پبلک کے سامنے رکھیں، عہد روشنی ہے یہ، لوگ خود سمجھ لیں گے. آپ لفظ مولا کا ترجمانہ فرمائیں، یعنی جو کچھ حالات ہیں وہ رکھ لیں. خدا وند عالم نے ہر کسی کو عقل دی ہے، عقل پیغمبر باطن ہے، وہ حق اور باطل کو اگر یعنی بغیر کسی تعصب کے اگر پرکھنے کی کوشش کریں تو ان تمام حالات کی روشنی میں خود انسان
یقیناً الیوم یئس الذین کفروا کی جو آیت بتا رہی ہے کہ یہ کافر نماز سے جو ہے وہ حکم نماز کو پہنچانے سے جو ہے وہ مایوس نہیں ہوئے، بلکہ ایک ایسی
چیز ہے برس تک پڑھتے رہے ہیں.
بالکل بے شک بے شک.
یعنی آج جو پیغام پہنچایا گیا یعنی گویا اب نبی اگر ابھی تک ان کو یہ امید تھی نا کہ نبی کا بڑھاپا آ رہا ہے کچھ دنوں کے بعد یہ بھی چلے جائیں گے تو ان کا جتنی خدمتیں ختم ہو جائیں گی. اب اس دین کے کشتی کے اور دین کا پورا سرمایہ ایک مضبوط ہاتھ میں جو خداوند عالم کے حکم کے مطابق نبی کریم نے دے دیا ہے حضرت علی کے ہاتھ میں ایک مضبوط ہاتھ میں, تو اب گویا یہ سلسلہ ان کی نظر میں باقی رہے گا, وہ اپنی پلاننگ میں ناکام ہو گئے.
بے شک, بے شک.
آپ نے سورہ قریش کے بارے میں بہتر یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ کچھ حضرات ہمارے ساتھ آج جڑے ہوں, یہ اس سورہ کا ایک مختصر جو ہم نبی تک بات کی ہے. یہ قرآن مجید کا 106 سورہ ہے, بعثت کے تیسرے برس نازل ہوا ہے. اس میں 4 آیتیں ہیں, بعض علوم قرآن کے ماہرین نے 5 آیتیں بھی قرار دی ہیں. اس کی فضیلت میں بہت سی احادیث ہم نے یعنی وارد ہوئی ہیں, اور ہم نے احادیث کو خلاصہ یہ ہے کہ یہ سورہ اگر آدمی کھانے سے پہلے کسی کھانے پر پڑھتا ہے تو وہ کھانا اس کو نقصان دہ نہیں ہوتا ہے. اگر کسی طرح کے رنج و غم کا آدمی احساس کر رہا ہے, دلی تکلیف محسوس کر رہا ہے, پانی پر پڑھ کے اس کو چھڑک دیا جائے تو وہ غم جاتا رہے گا. یہ سب اس کی فضیلتیں تھیں. اور پھر ہم آیت کی تفسیر کی روشنی میں آئے تھے, لئیلاف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, اور پھر فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. تو ایلاف کے ہم نے جو معنی ذکر کیے تھے, عام طور پر مفسرین نے ایلاف کو الفت سے لیا ہے اور مانوس رکھنے یا مانوس کرنے یا انسیت اور محبت کے معنی میں لیا ہے, اور ترجمے بھی ہم نے گزشتہ جلسے میں سب اس کے پیش کیے ہیں. لیکن میں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ جب ہم تاریخ پر نظر رکھتے ہیں اور ایلاف قریش کے بارے میں ڈھونڈتے ہیں تو انہوں نے ان معاہدوں کا ذکر کیا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جناب ہاشم ابن عبد مناف کے زمانے میں ہوئے ہیں, جو مختلف ریاستوں اور قبیلوں سے انہوں نے معاہدے کیے تھے تاکہ قریش اپنے کاروان کو آسانی کے ساتھ مقصد تک لے جا سکیں اور واپس آ سکیں. تو عین ممکن ہے یہ ایلاف کی لفظ الفت سے نہ ہو کہ معالفت سے ہو, اور معالفت کے معنی ہوتے ہیں عہد اور پیمان کے, قرارداد کے, جی عہد. تو عین ممکن ہے خداوند عالم یعنی جب ہم اگر اس کو الفت کے معنی میں رہتے ہیں تو عام طور سے جیسے بہت سے یعنی ترجمہ کرنے والوں نے ترجمے کیے ہیں اور تفسیر لکھنے والوں نے تفسیر کی, خود علامہ جوادی اللہ رحمہ نے بھی مثلا قریش کے انس و الفت کی خاطر جو انہیں سردی اور گرمی کے سفر سے ہے اب رہا کو ہلاک کر دیا, اب پھر فلیعبدوا, لہٰذا قریش کو چاہیے کہ اللہ کے گھر کی عبادت کریں. یہ سب ترجمہ ہوگا, یعنی یا تو قریش کی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کی خاطر, یا قریش تاکہ خانہ کعبہ سے محبت کریں, یا قریش سے دوسرے لوگ محبت کریں, اس وجہ سے یہ سب کام کرنا چاہیے. لیکن اگر ہم اس کا ایلاف کے معنی عہد و پیمان لیتے ہیں تو ہم آیہ مبارکہ کا ترجمہ یوں پیش کر سکتے ہیں, ایلاف قریش یعنی قریش کے معاہدوں کی بدولت, وہ معاہدے جو سردی اور گرمی کے سفر کے لیے انہوں نے کیے تھے, ان کو یہ چاہیے کہ اپنے پروردگار کی عبادت کریں. یعنی یہ معاہدے میں بھی یہ کس کا, یعنی اللہ کے نیک بندوں کا گویا عمل دخل ہے, اور اللہ کے نیک بندوں کے تمام کام اللہ کی توفیق کی بنیاد پر ہیں, جو اللہ ان کو ذہن, دل, دماغ اور یہ سب دیتا ہے اپنی سیکورٹی کے لیے, اپنی امنیت کے لیے, اور اپنے انتظام اور انسرام کے لیے دیتا ہے. تو لہٰذا انہیں اس گھر کے پروردگار کی عبادت کرنا چاہیے جس نے خوف اور بھوک اور پیاس سے انہیں نجات دی ہے. یہ ایلاف کے بارے میں نے گفتگو کی تھی.
بالکل.
اب آپ کا یہ سوال کہ قریش کیا ہے, تو جناب قریش کے بارے میں ایک ہم گفتگو کر سکتے ہیں قریش کے سلسلے سے لغوی, کہ قریش کو لغت میں کیا ہے, اور ایک قریش کی گفتگو کر سکتے ہیں یہ ہے کیا, کون لوگ ہیں. جب ہم لغت کی کتابوں میں دیکھتے ہیں تو قریش اصل میں سمندر کے بڑے جانوروں کو کہتے ہیں, بڑے جانور جو ہوتا ہے, جو سمندر میں موجود چھوٹے چھوٹے موٹے جانوروں کو کھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں قریش. تو ابن عباس نے لکھا ہے کہ قریش کو بھی قریش اس لیے کہتے ہیں, لدابۃن تکون فی البحر من اعظم دوابہ یقال لها القریش لا تمر بشیء من الغث والسمن الا اکلته, یعنی گویا چونکہ جہن ان اس میں سمندر میں پائے جانے والا بڑے ایسے جانور کوئی بھی ان کے پاس سے جو چھوٹا یا بڑا جانور موٹا دبلا پتلا گزرتا وہ اس کو کھا جاتے ہیں اپنی قوت قدرت اپنی جسامت اور اپنی بزرگی کی طاقت کی وجہ سے اس جانور کو قریش کہتے ہیں قریش کو بھی اس لیے کہا گیا کہ یہ طاقتور تھے یہ یعنی قدرت والے تھے یہ اقتدار والے تھے حکومت والے تھے یعنی اپنی قوت و طاقت کی بنیاد پر یہ قبیلہ قریش کہلایا
ایک معنی
اور پھر بعض انہوں نے اہل لغت نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے قریش قرش سے ہو قرش جیسے فرش فرش ایسی قرش سے ہو قرش کہتے ہیں اکتساب کے معنی میں یعنی تجارت کے معنی میں
کمانا
ہاں تو چونکہ مکہ معظمہ میں آباد یہ قبیلہ ان کے پاس نہ کوئی کھیتی باڑی زمین اور مویشی جانور وغیرہ تھے ایسا نہیں تھا ان کا روزگار زندگی چلتا تھا
تجارت
اور کاروان لے جانے وغیرہ کسب و کار کی وجہ سے چلتا تھا اس وجہ سے ان کو قریش کہا گیا قریش یعنی اسی یعنی قاف ریشین کے ایک مادے ہے دیکھ بھال کے معنی میں خبر گیری دیکھ بھال تو چونکہ یہ لوگ خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتے تھے اس کے متولی تھے حرم الہی کے پاسبان تھے حاجی جو وہاں آتے تھے ان کی دیکھ بھال کرتے تھے شاید اس وجہ سے ان کو قریش کہا گیا یہ لغت کے لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا تو ان کی قوت و طاقت کی بنیاد پر یا ان کے
تجارت
کی بنیاد پر اور یا پھر چونکہ یہ ساکن حرم الہی تھے اور ان کو جیران اللہ کہا جاتا تھا ان کو یعنی اللہ کا پڑوسی اور آل اللہ کہا جاتا تھا یعنی اللہ ان کی بزرگی اور عظمت کے سب قائل تھے اور یہ حاجیوں کی دیکھ بھال خانہ کعبہ کی دیکھ بھال خانہ کعبہ کے مثلا اس کے متولی تھے اس وجہ سے ان کو قریش کہا گیا
صحیح
یہ ہیں کون یہ تو اس کے لغوی معنی ہے قریش ایک بہت بڑے قبیلے کا نام ہے جو یعنی سرزمین مکہ مکرمہ پر آباد تھی اور ظہور اسلام کے زمانے میں ظہور اسلام یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان رسالت کیا ہے خود اس وقت اس بڑے قبیلے کے جو فرعی اور ذیلی خاندان تھے 25
اس کی مختلف شاخیں
تھیں یہ قریش یعنی کیسے بعض یعنی اہل نسب نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 12ویں جد اعلیٰ جناب نظر ابن کنانہ کا لقب قریش تھا
اچھا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 12ویں جد اعلیٰ کون نظر ابن کنانہ کا لقب قریش تھا تو ان کی اولاد اور ان کے نسب سے جتنے افراد پائے جاتے ہیں ان کو گویا قریش کہا جائے گا ایسے ہی بعض اہل تاریخ یا نسب شناسوں نے کہا ہے کہ نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10ویں جد اعلیٰ فہر ابن مالک کا لقب تھا یہ قریش تو ان کی نسل سے تو چاہے وہ 12ویں ہوں جناب نظر اور چاہے فہر ابن مالک یعنی 10ویں جد اعلیٰ ہوں ان کی جو اولاد ہیں وہ گویا پورا یعنی قبیلہ قریش کہلایا نبی اب 10 یا 12 نسلیں گزر چکی ہیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جس وقت اعلان رسالت کر رہے تو اس وقت اس کے ذیلی خاندان جو موجود تھے 25 عدد
اور وہ سب حقیقت میں ان کا چونکہ سلسلہ ایک سے جا کے ملتا تھا لہٰذا وہ سب کے سب قریش
سب قریش تھے لیکن جیسے مثال کے طور پر میں نام لوں بنی اسد ہیں بنی امیہ ہیں بنی ہاشم یہ سب کوئی ہاشم کی اولاد ہے تو بنی ہاشم بنی امیہ کی اولاد تو بنی امیہ اسد کی اولاد تو بنی اسد یہ 25 عدد اس وقت خاندان
بہت شکریہ قبلہ اگر آپ اجازت دیں تو یہاں ایک بریک لیتے ہیں پھر انشاءاللہ ہم بات کو آگے بڑھائیں گے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان کے جس میں ہم سورہ قریش کا تعارف کر پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیام رحمان کے ساتھ ہمارے معزز مہمان جناب مولانا سید جمال عباس نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سورہ قریش کا تعارف پیش کر رہے ہیں عید غدیر ہے اور اس حوالے سے آپ کی خدمت میں ہم دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں جی قبلہ نقوی صاحب آپ قریش کے حوالے سے بیان کر رہے تھے لغوی حوالے سے تین اہم معنی کی طرف آپ نے اشارہ کیا اس کے بعد خود قریش کون ہے آپ اس کی تفصیل بیان کی اور اس حوالے سے کوئی نقطہ ہے قریش کے حوالے سے
جی قریش کے حوالے سے تو یعنی لغت میں اس کے یہاں سے جو مناسبت معنی رکھتے ہیں وہ اس کو میں نے ذکر کیا یعنی گویا اس قبیلے کو جن کی وجہ سے قرآن کریم نے کہا لا الہ الا قریش اس کی وجہ تسمیہ کیا ہو سکتی کیوں یہ نام قریش کا چنا گیا وہ لغت کے حوالے سے اور پھر ان کا بھی یعنی کس کا لقب تھا اور کس کی وجہ سے اس پورے قبیلے کو قریش کہا گیا، وہ بھی ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا. اب میرے خیال سے قریش کے بعد جو باقی آیات ہیں، لإلاف قریشن، قریش کے الاف کی بنیاد پر، الافہم رحلت الشتائے، ان کے وہ معاہدے جو انہوں نے گرمی کے حوالے سے، یعنی گوئی دو ہے موسم، دو موسم تھے جی وہ گرمی میں. اچھا اس کا بھی تذکرہ عین ممکن ہے مالک کائنات نے اس لیے کیا ہو کہ گرمی کے موسم میں ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے گا جہاں موسم خوشگوار ہو، اور سردیوں کے موسم میں ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے گا جہاں سردی سے بچاؤ کے سامان فراہم ہو. تو پہلے رحلہ، حالانکہ میں پچھلے کسی جلسے میں اس کے بارے میں ذکر کر چکا ہوں، رحلہ دراصل رحل اس پردے کو کہتے ہیں جو سواری پر ڈالا جاتا ہے، لیکن اسی مناسبت سے اس سواری کو بھی اور سواری کا جو نتیجہ ہے سفر کو بھی رحلت کہا جاتا ہے، اور اسی سے رحلت بھی آیا. اور رحلت شتا کے معنی ہیں گرمی، سردی، اور سیف کے معنی ہیں گرمی. اب یعنی جو مفسرین نے لکھا ہے، اور یہاں پر یعنی تمام مفسرین نے کہ گرمیوں میں سفر کیا جاتا تھا اس زمانے شام کی طرف ایک خوشگوار موسم کی وجہ سے، اور سردیوں میں سفر کرتے تھے قریش یمن کی طرف. خود اس زمانے میں یہ دونوں جگہیں شام اور یمن مرکزی جگہ بھی تھے تجارت کے لیے. یہاں پر ابن عباس کی ایک روایت اور میں ذکر کر دوں کہ جناب ابن عباس نے کہا ہے، ایک ان سے روایت ہے کہ سردیوں کے سفر میں یمن اور حبشہ، یمن سے بھی آگے حبشہ تک یعنی گویا یہ کاروان جایا کرتے
ہیں، یعنی افریقہ تک.
جی جی. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم نے الاف کے بارے میں گفتگو کی تھی پہلے یہ دوسرے اپنے جلسے میں، اس میں ذکر بھی کیا تھا کہ جناب ہاشم یا ان کے بھائیوں نے وہاں تک کے معاہدے کیے تھے.
بالکل.
اور ایسے گرمیوں کے سفر میں شام ہی نہیں، شام سے علاوہ غزہ، یا بلکہ بعض نے لکھا آج یعنی لفظی عرب یعنی لفظ یعنی عربی لفظ ہے انقارہ، یعنی انقارہ یعنی ترکیہ، وہاں تک یہ جایا کرتے تھے اپنے کاروان کو لے کر وہاں سے ساز و سامان لانے کے لیے. تو گویا اپنے ساز و سامان کو دوسرے ممالک تک پہنچانا اور وہاں سے اپنی ضرورتوں کو لے کر آنا، یہ خداوند عالم کی طرف سے ایک احسان کے طور پر جتایا گیا ہے.
اور اسی لیے پروردگار نے حکم دیا فلیعبدوا رب
هذا، جس کی طرف سے، جس نے آپ کے ساتھ آپ کو زندگی اور زندگی کے بعد آزوقہ زندگی فراہم کیا، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسی رب کی عبادت کریں اور اسی تقاضے کو صاحبانہ انجام دیں.
بالکل. بہت بہت شکریہ قبلہ، میں ایک مرتبہ پھر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مناسبت سے، عید غدیر کی مناسبت سے. ناظرین آپ کی خدمت میں بھی، اور پروگرام کا ٹائم یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگر پروردگار کی توفیقات شامل حال رہیں تو آئندہ ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.